السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے طویل دورانیے کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب. میرے ساتھ پروڈیوسر اور کو ہوسٹ ہیں سعدیہ زیب رانجا اور آج ایڈیٹرز ڈیسک پر ہیں بیجت چلانی. اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے. پہلے پاکستان.
مشال خان قتل کے 2 سال. عبدالولی خان یونیورسٹی سمیت دیگر تعلیمی اداروں کے حالات جو کی تو. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا ہے کہ فوری اور سستا انصاف فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان.
وزیراعظم پاکستان آئین کے آرٹیکل 149 کے تحت سندھ کے امور میں اپنا کردار ادا کریں. ایم کیو ایم کا مطالبہ، مداخلت کے لیے خصوصی حالات ہونا ضروری ہیں. قانونی ماہرین کی رائے. تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ساقر.
جنوبی ایشیا
کا انعقاد. برطانوی ہائی کمشنر نے اسے شرمناک واقعہ قرار دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور سامعین اب خبریں تفصیل کے ساتھ. مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان قتل کے واقعے کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس دوران اگر ایک طرف ملکی اور بین الاقوامی طور پر اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، مگر دوسری طرف حکومت اور حکومتی اداروں نے تعلیمی اداروں میں اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی مناسب اقدامات نہیں اٹھائے، جس کی وجہ سے عبدالولی خان یونیورسٹی کے بعد ضلع 4 صدا کے علاقے شب قدر میں ایک نجی تعلیمی ادارے کے پرنسپل کو شاگرد نے توہین مذہب کے الزام لگوا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا، جبکہ بہاولپور میں کالج کے پرنسپل کو بھی طالب علم نے اسی قسم کا الزام لگوا کر چھریوں کے وار سے قتل کر دیا. اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد.
مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی کی طالب علم مشال خان قتل کے واقعے کے 2 سال مکمل ہو گئے. اس دوران اگر ایک طرف ملکی اور بین الاقوامی طور پر اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، مگر دوسری طرف حکومت اور حکومتی اداروں نے تعلیمی اداروں میں اس قسم کے واقعات کے روک تھام کے لیے بھی مناسب اقدامات نہیں اٹھائے ہیں، جس کی وجہ سے عبدالولی خان یونیورسٹی کے بعد ضلع 4 صدا کے ایک نجی تعلیمی ادارے کے پرنسپل کو شاگرد نے توہین مذہب کا الزام لگوا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا، جبکہ بہاولپور میں کالج کی پرنسپل کو بھی طالب علم نے اس قسم کا الزام لگوا کر چوریوں کی وار سے قتل کر دیا. عبدالولی خان یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر سہیل احمد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مشال خان سانے کا یونیورسٹی کے انتظامی اور مالی امور سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ مجموعی طور پر ایک بیانیہ سے تھا جس کے اثرات ابھی تک قائم و دائم ہے.
نئی یونیورسٹی میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ اس فکر کو ختم کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کیا گیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ایجنسیاں آ کر بیٹھ گئی ہیں. وہ ایجوکیشن تعلیمی اداروں کے ہر بلاک میں ایک ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اس کو اٹھا لیتا ہے.
ماہر تعلیم اور باچا خان فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر خادم حسین کا کہنا ہے،
جب تک تعلیمی نظام کا پورا نصاب اور نظام تبدیل نہیں ہوگا، جب تک ریاستی بیانیہ تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک جس طرح ریاست نے سماج کو انتہا پسند ڈگر پہ ڈال دیا ہے، اس میں کم ہی تبدیلی آنا ممکن ہے.
مشال خان کے والد اقبال خان کا کہنا ہے کہ کم از کم اتنی تبدیلی آئی ہے.
کم از کم شعوری تبدیلی جو ہے نا وہ بہت آئی ہے.
اقبال خان نے مشال خان کی قتل کے واقعے کو بہت بڑا واقعہ قرار دیا اور کہا کہ اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں مذہبی انتہا پسندی کو امن اور استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے. مشال خان قتل کیس میں وکیل فضل خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ مقدمے کی پیروی اور نامزد ملزمان کو عدالتی کٹہرے میں لانے سے انتہا پسند ذہنیت کے لوگوں پر دباؤ تو بڑھ گیا ہے، مگر اس کے باوجود بہاولپور اور شب قدر کے واقعات حکومتی اداروں اور حکمرانوں کے لیے بہت بڑے سوالیہ نشان ہے.
آئندہ کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے بھی یہ بڑا ضروری تھا اور ہے کہ اس طرح کے کیسز میں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا سوچے بھی نہیں.
عبدالولی خان یونیورسٹی کی شعبہ ابلیامہ کے طالب علم مشال خان 13 اپریل 2017 کو ساتھی طلبہ اور یونیورسٹی ملازمین نے توہین مذہب کا الزام لگا کر تشدد کر کے اور گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا. اس واقعے میں مجموعی طور پر 61 ملزمان نامزد کیے گئے تھے, جن میں سے ایک کو سزائے موت, 7 کو عمر قید اور 25 کو 4-4 سال قید کی سزائے سنائی گئی تھی, جبکہ 28 کو بری کیا گیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
خیبر پختونخوا حکومت کا دعویٰ ہے کہ مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی کے واقعے کے صوبے بھر کے تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی کی صورتحال سخت کر دی گئی ہے اور طلباء اور طالبات کو بہترین تعلیمی ماحول فراہم کر دیا گیا ہے. ایک سرکاری ترجمان نے رابطے پر بتایا کہ سلیبس میں تبدیلی یا اصلاحات کا تعلق وفاقی حکومت کی پالیسیوں سے ہوتا ہے اور صوبائی حکومت نے اس سلسلے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو تجاویز پیش کر دی ہیں. یاد رہے کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو ہونے والے ہلاکت کے اس حملے کے بعد 20 دسمبر 2014 کو مختلف سیاسی جماعتوں کے مشوروں سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مرتب کی جانے والی قومی لائحہ عمل میں بھی تعلیمی اصلاحات پر زور دیا گیا تھا, مگر ابھی تک تعلیمی اصلاحات کے بارے سیاسی جماعتیں اور تعلیمی ماہرین مطمئن نہیں ہیں. سامعین, اپریل کا مہینہ پاکستانی معیشت کے لیے دو طرح سے اہم ہے. ایک طرف تو پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو 15 اپریل یعنی پیر تک اپنی تیسری رپورٹ جمع کروانی ہے اور دوسری طرف آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں. پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر اس حوالے سے واشنگٹن میں تھے, وہ اپنی ملاقاتوں کے بعد ملک واپس لوٹ گئے ہیں. یہاں سفارت خانے میں انہوں نے پاکستانی کمیونٹی اور جرنلسٹ سے بات چیت کی. ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد وہاں موجود تھے, اس وقت وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو اسد. یہ بتائیے کیا ملاقاتیں ہوئیں اور اسد عمر کیا بتا رہے تھے اس حوالے سے؟
ندیم, اسد عمر آئے تھے اسپرنگ میٹنگز میں, آئی ایم ایف کی اسپرنگ میٹنگز اٹینڈ کرنے آئے تھے. ایک ان کا اسکیجولڈ جو تھا وہ سیشن بھی تھا جس میں انہوں نے کو چیئر کر رہے تھے اور اس کے بعد پارٹیسپیٹ بھی کر رہے تھے, دو کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے, انہوں نے بیک آؤٹ کیا 11th آور پہ. لیکن اس کے علاوہ ان کی آئی ایم ایف کے حکام سے ضرور ملاقاتیں ہوئیں, ورلڈ بینک کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں, اور جو پرپز تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا جو اس وقت معاشی بحران ہے اس میں سے اس کو نکالنے کے بیل آؤٹ کا. تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں اب تک, تو اس میں سے پاکستان کو نکالنے کے لیے آئی ایم ایف سے فائنلائز کر رہے تھے اپنے آرگومنٹس اور جو کنڈیشنز ہیں ان کو فائن ٹیون کر رہے تھے.
کیا شرائط کے بارے میں کوئی بات انہوں نے کی جو پاکستان کو کنڈیشنلٹیز جو پوری کرنی ہے, اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟
جی سرٹنلی ندیم, اس میں جو ایشوز ہیں مینلی اس پہ تو بات ہو رہی ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے, خاص طور پہ ایکسچینج ریٹ ہمارے سامعین کے لیے, جس طرح سے آپ کا روپیہ اور ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ جو وہ طے ہوتا ہے, وہ انہوں نے کہا آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن ہے آئی ایم ایف کے مطابق اس کو مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دینا چاہیے, اوپن مارکیٹ جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے, بجائے اس کے کہ حکومت جو ہے اس ریٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, جو کہ ہم اس سے پہلے دیکھتے رہے ہیں اسحاق ڈار کے زمانے میں بھی رہا, اس کے بعد کچھ حد تک لبریٹ کیا ہے اس کو مفتاح اسماعیل نے, لیکن سچویشن وہیں کی وہیں رہی مور اور لیس. لیکن اس وقت جو ہے آئی ایم ایف کی یہ ایک کنڈیشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی ایک اور بڑی کنڈیشن یہ ہے کہ جو مین کنسرنز ہیں آپ کے اس حوالے سے کہ آپ کی جو ڈسکوز ہیں, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, جو بجلی ڈسٹریبیوٹ کمپنیز ہیں صارفین تک جو لے کے جاتی ہیں بجلی, ان کے لاسز کے حوالے سے جو ہے اس کو فکس کیا جائے, کیونکہ وہ بہت زیادہ لاسز ہیں. اسٹرکچرل ریفارمز کی بات جب ہم کرتے ہیں جس کو بنیادی اصلاحات کہا جاتا ہے, بنیادی اصلاحات کے حوالے سے کافی زور ہے آئی ایم ایف کا, اور اس پہ اسد عمر ایگری بھی کر رہے تھے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی ایم ایف ہمیں کہتی ہے یا نہیں کہتی, بنیادی اصلاحات تو ہمارے اپنے سروائیول کے لیے بھی ضروری ہیں, تو وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے شاید کنڈیشنز تو ہم اس کو عام فہم الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ کنڈیشنز ہیں, لیکن وہ شاید پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنا پاکستان کے سروائیول کے لیے.
ایک اور چیز ہمیں بتائیے ہمارے سامعین کو کہ جیسا کہ ہم نے کہا فیٹ ایف کے بارے میں کافی ایک بڑا ایشو ہے, उस हवाले से कोई बातचीत हुई, कोई सवालों जवाब हुआ, उनका इस बारे में क्या कहना था? कितना कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान के वो फेडएफ को अपनी तजावीज़ जो हैं या अपने इकदाम के बारे में बता सकेगा?
नदीम, इंटरेस्टिंगली फेडएफ पे यहाँ पे अदरवाइज तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैंने स्पेशली असद उमर से ये पूछा था कि एफएटीएफ के हवाले से जो हमने रिपोर्ट जमा करवानी है पीर को, जो जमा हो रही है 15 अप्रैल को, पाकिस्तान अपना पूरा डोजियर जो है वो जमा करवा रहा है कि पाकिस्तान ने कौन से इकदाम किए हैं, वो जब जमा होंगे एफएटीएफ की टास्क फोर्स जो है उसके पास, और उसके बाद वो रिव्यू करेंगे अगले महीने, और मिड ऑफ मे में समवेयर 18 या 16 मई को शायद एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान आएगी दोबारा उन इकदाम को रिव्यू करने और उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए सारा, और लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो सितंबर में होगा। असल इशू जो था वो जो इससे पहले एपीजी जो एक और बॉडी है, एफिलिएट बॉडी है एफएटीएफ की, वो भी पाकिस्तान के दौरे पे थी और वो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करते हैं, हर 10 साल के बाद उनका एक रिव्यू होता है। उन्होंने जब रिव्यू किया था तो उनका कहना था कि फेडरल लेवल पे चीजें जो हैं वो फिर भी कुछ हद तक समझ आती हैं, कुछ हद तक इकदाम ऐसे जो हैं जो शायद बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे आप ट्रैक नहीं कर सकते कि जो फंड्स हैं काउंटर टेररिज्म के लिए या जो टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फंड्स जो यूज होते हैं, उन फंड्स का ट्रैक प्रोविंशियल लेवल पे करना बहुत मुश्किल है, वो एक काफी बड़ा कंसर्न है। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी असद उमर का कहना यह था कि चूंकि इंडिया इसको को चेयर कर रहा है, इस ग्रुप की जो स्टेयरिंग बॉडी है, तो जब तक इंडिया को चेयर कर रहा है हम कोई जस्टिफाइड किस्म का डिसीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इंसाफ पे मबनी डिसीजन जो है हम इस टास्क फोर्स की तरफ से या स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उस पर एफएटीएफ को खत भी लिखा गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उस खत के जवाब में एफएटीएफ ने जो कहा है उस उन्होंने सिर्फ यकीन दहानी जरूर करवाई है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये चूंकि टेक्निकल रिव्यू है तो इसमें सियासत जो है इन्वॉल्व नहीं होगी। इवन दो के असद उमर उस पर बहुत खुश नहीं है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ इसी तरह की है कि जिसपे आप कह सकते हैं कि एफएटीएफ में अभी भी जो आपके इकदाम हैं उनको जरा क्रिटिकली ही देखा जाएगा।
बहुत शुक्रिया।
प्रोविजनल लेवल पे कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं इस लिहाज से।
सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अब हमें ज्वाइन किया है इसी जो आईएमएफ और पाकिस्तान की जो मईशत है उस हवाले से बात करने के लिए फाइक हुसैन साहब ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है माइक्रो फाइनेंस बैंक और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। सर वेलकम टू द शो। फाइक साहब मेरी आवाज आपको आ रही है?
जी नहीं, नहीं आ रही है।
अच्छा कोई तकनीकी मेरे ख्याल में मसला हो रहा है लाइनों की वजह से। अब आप बताइए मेरी आवाज आपको आई?
नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत कम है।
बहुत अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ये बताइए आईएमएफ किससे पाकिस्तान लोन ले रहा है, लेने वाला एक प्रोग्राम करना चाह रहा है, क्या पाकिस्तान की मईशत कुछ इससे फर्क पड़ेगा?
नहीं देखें, ये तो इस तरह के पैकेजेस पहले आते रहे हैं और उसका नतीजा ये आजकल आप देख रहे हैं कि बार बार जब हुकूमत बदलती है तो खजाना खाली होता है, और इन पैकेजेस से कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि इसकी बुनियादी बेसिक करेक्शंस नहीं लिए जाते हैं। और बेसिक करेक्शन में यही है कि आप इकोनॉमी को अपने फाइन ट्यून करें इसमें, और ये जब तक आप ये समझते रहेंगे कि साहब ये टेक्सटाइल में बेडशीट और टॉवल्स बेच बेच कर आप एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, ये कोई सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट नहीं होगी।
ये जी ये बताइए पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक से भी कर्जे लिए हैं, सऊदी अरब से लिए, अरब अमारात से लिए। जी आपको मेरी फाइक साहब आवाज आ रही है?
नहीं नहीं बहुत कम है।
अच्छा हम दोबारा से आपको ट्राई करते हैं, इस पर दोबारा बात करते हैं। अभी सामिन हम एक ब्रेक लेते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
فائق حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو ایک فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں۔ سر، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے۔
بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے آئی ایم ایف سے، تو پاکستان ایک پروگرام کر رہا ہے، اسد عمر صاحب یہاں پر، وہ کافی ہوپ فل تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہونے سے معیشت کو سہارا ملے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے سعودی عرب امارات سے بھی لون لیا، ابھی تک کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی پاکستان کی معیشت پر فرق پڑا ہے؟
نہیں، فرق تو خیر بالکل نہیں پڑا ہے، نگیٹو ضرور آئی ہے۔ اس کا ہو سکتا ہے اس وقت جو آپ کی اکانومک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، پرائز ہائیک وغیرہ ہے، وہ کافی ہے، ایک دم سے بڑھ گیا ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی اثر آیا ہے۔ لیکن ابھی آئی ایم ایف کا آ رہا ہے، اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اثر آئے گا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کا کوئی اثر اکانومی پہ آئے گا جب تک کہ فنڈامنٹلس آپ کے صحیح نہیں ہوں گے۔
فنڈامنٹلس ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہمارے سامعین کو بتائیے، ایسے کون سے چند اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے، جو گورنمنٹ کو کرنے ہوں گے؟
جی دیکھیں، ایک تو اس چیز کو بالکل ذہن میں رکھ لیں، یہاں ہم اکثر ڈسکشنز میں بھی یہ چیز آتی رہی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیڈ شیٹ اور ٹاول بیچ بیچ کے آپ ایکسپورٹ بڑھا لیں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں، ماضی میں بھی کیا ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اس سے کوئی سبسٹینشل گروتھ ہوگی۔ ہلو،
جی
تو اس کو آپ جب تک کہ سبسٹیوٹ نہیں کریں گے ہائی ٹیک انڈسٹری میں، کوئی خاطر خواہ آپ کو رزلٹ نہیں آئے گا۔ دس از ریس اشورڈ۔
اچھا،
اگر آپ کو چاہیے کہ ایکسپورٹ بڑھے، اب آپ نے ڈیویلیو جب ہوتا ہے، ایکسپورٹ نہیں بڑھتے ہیں، آپ کرنسی ڈیویلیو کر دیتے ہیں۔ کرنسی ڈیویلیو جب ہوتی ہے، اصول یہ ہوتا ہے 5% ڈیویلیو ہو تو 10% ایکسپورٹ بڑھنے چاہیے، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح سے تو ڈیویلیوشن ہی ڈیویلیوشن ان کے پاس ہتھیار رہ جاتا ہے، رزلٹ کچھ نہیں آ رہا ہے۔ اور وہ نہیں آئے گا کیونکہ جب تک آپ اچھی ہائی ٹیک انڈسٹری پہ نہیں آئیں گے، خاطر خواہ کوئی رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا۔
دوسری جانب فائق صاحب، ہم نے یہ خبریں بھی دیکھیں پچھلے ہفتے کے، ہفتہ 10 دن کے دوران، کہ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے اس کے بارے میں بھی کوئی اچھے فور کاسٹ نہیں ہے، تو اس کا بھی اثر معیشت پر پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام ہے ان کے لیے تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے آنے والے دنوں میں، آپ کیا کہتے ہیں؟
بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، انہوں نے اپنی کوئی پالیسیز جو ہیں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل چیز ہے، اس کو میں آبزرو کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی اپنی پالیسی ابھی تک نہیں دی۔ 8-9 مہینے ہو گئے، آلموسٹ یہی سمجھیے کہ اگر سال بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، کوئی کم سے کم کوئی ایک پالیسی آنی چاہیے کہ وہ آپ اکانومک ایکٹیویٹی کیسے بڑھائیں گے، لیکن وہ کوئی چیز آ نہیں رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے، اب جیسے کہ مل یہاں پہ اوپن مارکیٹ میں مل کی جو پرائسز ہیں وہ قریب 23% انکریز ہو گئی ہیں آل آف اے سڈن۔ تو یہ تو انڈیجنس پروڈکٹ ہے، اس میں تو کوئی ڈالر کا انوالومنٹ نہیں ہے۔ دوسری چیزیں ہوں کہ پیٹرول کے دام بڑھ گئے یا کسی اور سے چیزوں کے دام امپورٹڈ آئٹم کے بڑھ گئے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر انڈیجنس آئٹم کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو وہ اس میں ڈالر ویلو کا تو کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ دیٹ کین بی کالڈ ایز اے مس ایڈمنسٹریشن۔
ٹھیک ہے،
بہت جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی، اب بجلی کے دام بڑھ رہے ہیں، آپ کے گیس کے دام بڑھ رہے ہیں، اب کیا مطلب لوگ ظاہر خوش تو نہیں ہوں گے؟
और इन्फ्लेशन भी तो एक वजह है,
उसको जो है उछाल रहा है। जी हेलो
जी, मैं कह रहा था इन्फ्लेशन भी तो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं।
बिल्कुल, इन्फ्लेशन तो उसकी एक वजह है ही है कि लेकिन इन्फ्लेशन तो देखिए पहले भी रहा है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन को आप नहीं, मैंने तो आपसे कहा है कि 23% का तो कोई जवाब नहीं होता है। अगर बढ़ती भी है प्राइसेस तो कोई तुक से बढ़े तो बात समझ में आती है, लेकिन आप ये कहें कि साहब एक इंडिजिनस आइटम की जो है 23% बढ़ जाए तो उसका कुछ समझ बात नहीं आती।
बहुत शुक्रिया फायक साहब जी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। फायक हुसैन साहब हमसे बात कर रहे थे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है माइक्रो फाइनेंस बैंक के।
उर्दू वीओए के फेसबुक पेज पर अब न्यूज बुलेटिन भी। पीर से जुमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8, 9, 10 और 11 बजे। हमारे फेसबुक पेज की आईडी है www.facebook.com/voaurdu। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए हमारे फेसबुक लाइव बुलेटिन।
सामिन, रियासत पंजाब में अमृतसर के मुकाम जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को नहत भारतीय मुजाहरीन पर बरतानवी फौजी अफसर जनरल डायर गोली चलवाने के वाशियाना वाक़े को आज 100 साल हो गए हैं। इसे बरतानवी भारतीय तारीख में एक बदतरीन सानहे के तौर पर याद किया जाता है। इस सिलसिले में आज जलियांवाला बाग में तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें भारत में बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात नई दिल्ली से सुहैल अंजुम की इस रिपोर्ट में।
भारत इस वक्त जलियांवाला बाग सानहा की 100वीं बरसी मना रहा है। इस मौके पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में तामीर करदा यादगार पर एक तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें भारत में बरतानिया के हाई कमिश्नर डोमिनिक स्क्विथ ने भी शिरकत की। उन्होंने वहां गुलहाय अकीदत पेश किए और विजिटर्स बुक में दर्ज करदा अपने पैगाम में इस सानहा को बरतानवी भारतीय तारीख का एक शर्मनाक वाकया करार देते हुए इस पर इजहार अफसोस किया। याद रहे कि चंद रोज कबल बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे ने भी ऐवान नुमाइंदगान में इस सानहा पर इजहार अफसोस किया है। भारतीय अवाम इस बदतरीन वाकया पर बरतानिया से मुआफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बरतानिया का इजहार अफसोस नाकाफी है, उसे मुआफी मांगनी चाहिए। वजीर आला और रियासती गवर्नर ने पिछली शाम को एक कैंडल लाइट मार्च में हिस्सा लिया। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी यादगार पर जाकर गुलहाय अकीदत पेश किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके कहा कि सानिया में हलाक होने वालों को मुल्क फरामोश नहीं करेगा। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट जारी किया। अमृतसर के एक 90 साल सहाफी और तजियाकार ओम प्रकाश सोनी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए इसे बरतानवी साम्राज्य का बदतरीन वाकया करार दिया।
अलमिया को 100 साल हो चुके हैं भारत सरकार और उसके वहां इस शर्मनाक अलमिया को आज तक भूल नहीं भूल सके। आज जलियांवाला बाग अमृतसर में बरतानवी सरकार के इस शर्मनाक सानहा की मरम्मत हो रही है। 13 अप्रैल 1919 का वाकया बरतानवी साम्राज्य की तारीख का सबसे बदतरीन वाकया है जिसे भारत के वाम भूल नहीं सकते। बरतानिया की सरकार को चाहिए कि वो भारत सरकार और भारत के अवाम से माफी मांगे ताकि उसके गुनाहों का कफारा हो सके।
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के उस्ताद डॉक्टर रेहान हसन ने कहा कि अवाम रूलेट एक्ट के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए यकजा हुए थे जिन पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी।
क्योंकि जलियांवाला बाग में अवामी जलसा मना कर दिया गया था लेकिन जलियांवाला बाग में अवाम इकट्ठा हो गई तो इस जलसे पर जनरल डायर ने निहत्थे अवाम पर गोली चलवा दी जिसमें सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 379 अशखास और कांग्रेस समिति के मुताबिक तकरीबन 1000 अफराद मारे गए। इसमें कुछ अफसर भी कत्ल किए गए। ये वाकया ऐसा रूनमा हुआ कि जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत उठ खड़ी हुई। ये ऐसा शर्मनाक वाकया है कि जिसे रहती दुनिया तक तारीख फरामोश नहीं कर सकती।
برطانوی حکومت نے 21 مارچ 1919 کو رولٹ ایکٹ کے نام سے ایک قانون نافذ کیا تھا جس کو بھارتی باشندوں نے ایک ظالمانہ قانون قرار دیا تھا۔ اس کے خلاف احتجاج کرنے والے ہزاروں نہتے لوگوں پر فائرنگ کی گئی تھی۔ 150 فٹ سے بھی کم مسافت سے 10 منٹ تک گولیاں چلائی گئیں اور 1650 کارتوس داغے گئے تھے۔ ملکہ الزبتھ اور 2013 میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بھی اس واقعہ پر اظہار رنج و غم کر چکے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ سانحہ بھارت پر برطانوی حکومت کے خاتمے کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت میں انتخابات شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں عموماً انتخابات ایک یا زیادہ سے زیادہ چند روز میں مکمل ہو جاتے ہیں، مگر بھارت میں انتخابات کا عمل تقریباً ایک ماہ تک چلتا ہے۔ بھارت میں پاکستان کی طرح پارلیمانی نظام ہے اور پاکستان کی طرح عوام ایوان زیرین کے لیے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ بھارتی ایوان زیریں لوک سبھا کی 543 نشستوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ 500 سے زیادہ حلقے ہیں جو 29 ریاستوں اور مرکزی حکومت کے زیر انتظام 7 علاقوں میں واقع ہیں، اسی لیے انتخابی عمل کو ایک دن میں مکمل کرنا ناممکن ہے۔ بھارتی انتخابات کے بارے میں کچھ مزید حقائق جاننے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ترلوک دیپ صاحب کو، جو ایک سینئر بھارتی صحافی ہیں۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔
جی
سر، ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بتائیے کہ بھارت میں یہ جو انتخابی عمل ہوتا ہے یہ اتنا طویل کیوں ہے، اس میں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے؟
کئی چیزیں ہیں، ایک تو یہاں کی آبادی اور بہت بڑے ووٹرز ہیں، اور جو آپ نے فرمایا کہ اتنی اسٹیٹس ہیں اس کو لے کے وہاں تک سیکیورٹی کو پہنچانا یا کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے ایک جگہ الیکشنز کور کیے ہیں، آپ پاکستان کو بھی اس میں شامل ہے، وہ چھوٹے ملک ہوتے ہیں اور وہاں پر اس طریقے کا انتظامات آسانی سے ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ بتائیے کہ 100 کروڑ لوگوں کے خاص ووٹرس ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے انتظام کیا جائے گا، ان لوگوں کا، ان کی سیکیورٹی کا بھی کیسے انتظام کیا جائے، اس لیے یہ 7 اسٹیج میں الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پر، جس کا پہلا 11 اپریل کو ہو گیا ہے اور آخر میں یہ مئی تک چلے گا اور 23 مئی کو اس کے ریزلٹ آنے کی امید ہے۔
جی میں اپنے سامعین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلا فیز جو ہے وہ مکمل ہوا، اس میں 91 کانسٹیچوئنسیز میں انتخابات ہوئے ہیں، اور اگلا جو فیز ہے اس میں 97 کانسٹیچوئنسیز جو ہیں،
18 اپریل کو ہوگا۔
18 اپریل کو ہوگا۔ یہ بتائیے، بھارتی انتخابات میں جو تقریباً 20 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو الیکٹرانک مشینز استعمال، اس کے بارے میں کنٹروورسی بھی تھی، کہاں کہاں کون سے علاقے ہیں جن میں الیکٹرانک مشینز استعمال کی جاتی ہیں ووٹنگ، اور باقی لوگ کس طرح سے ووٹ ڈالتے ہیں؟
الیکٹرانک مشین تو سبھی جگہ کی جاتی ہے استعمال، سوائے شاید ان کے جو باہر سے پوسٹل بیلٹ ہیں، باقی تو پورے ملک میں ہی یہ مشینوں کا ای وی ایم کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ کافی سب ٹھیک ٹھاک ہی ہوتا ہے، تسلی بخشی ہوتی ہیں سب چیزیں ابھی تک۔
یہ اتنی بڑے پیمانے پر جب انتخابات ہوتے ہیں تو یہ بتائیے جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں ملک کی، وہ کیا ان پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ تو جیسے میں نے کہا تقریباً ایک مہینہ ہی پورا ایک ماحول ہوتا ہے انتخابات کا، تو کیا
ایک مہینے سے زیادہ
ہو جاتا ہے؟ جی
جی ہاں، لیکن اس کا کوئی اثر اس معنی میں نہیں پڑتا ہے کہ ہر جگہ کے لیے بیچ میں ایک ہفتے کا وقفہ ہوتا ہے، قریب کہیں 5 دن، کہیں 6 دن، کہیں 7 دن، تو وہاں صرف سیکیورٹی کو پہنچانے کے لیے سب جگہ رکھی جاتی ہے، باقی کے جو ملک کے جو اور کام ہیں وہ کبھی نہیں رکتے، اس سے سرکاریں چلتی ہیں، کام چلتے ہیں، بیوروکریسی چلتی ہے، اس میں کوئی کہیں کسی کا دقت پیش نہیں آتی۔ اگر کہیں وہ سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ اپنے آپ میں ویست رہتے ہیں، بیزی رہتے ہیں، باقی سب تو ملک کا کام تو بے روک ٹوک چلتا ہے۔
اچھا میں اپنے سامعین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف ان کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ 20 لاکھ، تقریباً 10 لاکھ پولنگ اسٹیشنز جو ہیں ملک میں قائم کیے جاتے ہیں، اور मुल्क में तकरीबन 2354 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं। दीप साहब, ये बताइए, जो बड़ी दो पार्टियां हैं तो वैसे हजारों पार्टियां, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो तो बीजेपी और कांग्रेस हैं, इसके अलावा जो और कौन सी चंद एक पार्टियां हैं जो कि जो मैटर करती हैं इन इलेक्शंस में?
देखिए, इस इलेक्शन में यूपी की दो पार्टियां जो उनका आपस में अलायंस हुआ है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इसका बहुत असर होने वाला है यूपी पे। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो है, जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी के, उन पर बहुत वो बहुत असर करेंगी। उड़ीसा में बीजू जनता दल है, उसका बहुत अच्छा असर होने वाला है। बिहार में बीजेपी के साथ जनता दल यू है और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल है, इसका बहुत रसूख है। आप साउथ में आ जाइए तो तेलुगु देशम है, डीएमके है, अन्ना डीएमके हैं, इन सबका अपने अपने जगहों में अपने अपने रीजन्स में बहुत इम्पोर्टेंस है और वो अपना बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। और सरकार जब यहाँ भी कोई भी सेंटर में जो हुकूमत आएगी उसमें पार्टियों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है।
आखिरी बात बताइए, लोकसभा में जो 543 नशिस्तों पर अभी इंतखाबात हो रहे हैं, जो पिछले इलेक्शंस थे उनमें बीजेपी ने 282 नशिस्तें हासिल की थी, अब क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है, क्या बीजेपी इस दफा इतनी नशिस्तें ले सकेगी?
इस वक्त बहुत जल्द बात जरूर कुछ भी कहना, क्योंकि 7 में से सिर्फ एक स्टेज का भी इलेक्शन हुआ है और इस वक्त मेरा नहीं क्या ख्याल है कि उसे क्यासबाजी की जाए, अटकलबाजी की जाए, तो मुझे वक्त दीजिए, अभी 2-3 और हो जाने दीजिए, फिर हम बताएंगे असली में क्या क्या कौन कौन आगे चल रहा है, ये बहुत जल्दबाजी।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया दीप साहब, आपने हमें वक्त दिया। भारत से हमें ज्वाइन किया था सीनियर सहाफी त्रिलोक दीप ने।
मौसीकी, एंटरटेनमेंट, सितारों के इंटरव्यूज, आपकी कॉल्स और पैगामात से मिलकर बनता है प्रोग्राम चार्टबस्टर्स। हमारा और आपका साथ हर जुमे की रात 9 बजे सुनना न भूलिए, चार्टबस्टर्स।
सामिन, मैं नदीम याकूब बोल रहा हूँ, आपका मेज़बान वॉइस ऑफ अमेरिका से, और प्रोग्राम है तवील दौरानिये का आपकी दुनिया। मज़ीद कुछ और ख़बरें आपके लिए। कुछ अरसे तक आलमी बिरादरी जब पाकिस्तान में दहशतगर्द और अस्करियत पसंद ग्रोहों का जिक्र करती तो इस अंदेशे का इजहार किया जाता कि कहीं पाकिस्तान का जोहरी मवाद उन तंजीमों के हाथ ना लग जाए जिससे वो किसी किस्म का बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला कोई हथियार तैयार ना कर लें। मगर तजियाकार अब कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में सबसे ज्यादा तवज्जो अफगानिस्तान के मामले पर है और जोहरी प्रोग्राम पर नहीं है। इस बारे में एक रिपोर्ट सुनिए। फरवरी में जब पाकिस्तान ने अपनी हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फजाइया का एक तैयारा मार गिराया तो आलमी बिरादरी को दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश लाहक हुई। इसकी एक वजह दोनों ममालिक के पास मौजूद जोहरी हथियार है। इससे अगले माह अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान की जानिब से जोहरी हथियारों के फैलाव के खतरे का जिक्र किया। डॉक्टर राबिया अख्तर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेंटर ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी रिसर्च की डायरेक्टर हैं।
जब से न्यूक्लियराइजेशन हुई है 1998 में, तब से पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो डेवलप हुआ है उसके बारे में यूएस गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज जो इन चीज़ों को देखती हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक इत्मीनान का इजहार किया है। सो माइक पोम्पियो का नॉन प्रोलिफरेशन के हवाले से पाकिस्तान का नाम लेना इन द सेम वेन एज नॉर्थ कोरिया वॉज रियली शॉकिंग फॉर पाकिस्तान।
अगरचे अमरीकी रहनुमा गाहे बगाहे पाकिस्तान के जोहरी असासों के तहफ्फुज़ के बारे में तशवीश का इजहार करते रहते हैं, माहरीन का ख्याल है कि ट्रंप इंतजामिया की शुरू से ही पाकिस्तान से तवक्को थी कि वो अफगानिस्तान में अमन के अमल में मदद फराहम करे। ایسی صورت میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ امریکہ کی بین الاقوامی سیکیورٹی پالیسی میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس وقت کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ سمیر للوانی واشنگٹن میں سٹیمسن سینٹر سے وابستہ ہیں۔
میرا خیال ہے کہ امریکہ ان دنوں بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور وہ روس اور چین کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ جب وہ جوہری پروگرام یا ایٹمی ہتھیاروں کے متمنی ممالک کی بات کرتا ہے تو وہ زیادہ تر ایران اور شمالی کوریا کے بارے میں سوچتا ہے۔ امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت افغانستان کی وجہ سے ہے، نہ کہ جوہری پروگرام کی وجہ سے۔
ایسے میں جب امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے اور پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہا ہے، کیا دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا معاملہ کسی اہمیت کا حامل ہے یا نہیں؟
دیکھیے، کچھ سالوں پہلے تک تو نان پرولیفریشن، جب اے کیو خان نیٹ ورک کے بارے میں بات ہوئی 2004 میں، تب تک تو تھا، لیکن اس کے بعد سے اب تک اٹ ہیز ناٹ فگرڈ آؤٹ ایز کہ بہت بڑا کوئی ایشو ہے جس کے اوپر اسٹریٹجک ڈائلاگ میں بات ہوتی رہی ہو۔ یار،
تاہم چند برس پہلے تک پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے جو 6 ورکنگ گروپس بنے تھے، ان میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا موضوع بھی شامل تھا۔ ندیم یعقوب، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ طالبان نے افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں تازہ حملہ کیا ہے، جس میں 6 افراد ہلاک اور 50 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق یہ حملہ ہفتے کے صبح کیا گیا۔ صوبائی کونسل کے سربراہ نے بتایا کہ زخمیوں کو ہسپتال میں علاج جاری، معاف کیجیے گا، زخمیوں کا ہسپتال میں علاج جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے مضافات میں فائرنگ اور دھماکوں کی آواز سنتے ہی سینکڑوں افراد اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قندوز شہر جغرافیائی اعتبار سے اہم ہے اور سن 2015 میں طالبان نے شہر پر تقریباً 2 ہفتوں تک قبضہ کیے رکھا تھا۔ جمعے کو طالبان نے موسم بہار میں جنگ کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ حالیہ چند ہفتوں میں طالبان کئی علاقوں میں مہلک حملے کر چکے ہیں، جبکہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور جلد ہی متوقع ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو اس سال کے آخر تک موقع دینے کو تیار ہیں کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے بارے میں معاہدے کے لیے جرات مندانہ فیصلہ کرے، ورنہ ایسا نہ کرنے کے خطرات اور تاریک نتائج ہو سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کی پارلیمان کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کم جونگ ان نے کہا کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک اور ملاقات کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ امریکہ اپنا رویہ تبدیل کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہنوئی میں ہونے والی ناکام ملاقات کے بعد یہ شکوک ابھرنے لگے ہیں کہ آیا امریکہ واقعی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں ہفتے کے روز ٹویٹر پر ایک پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان ذاتی تعلقات بہت اچھے ہیں اور دونوں رہنماؤں کے درمیان تیسری سربراہی ملاقات اچھی ہوگی۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ کم جونگ ان کے ساتھ ایک اور سربراہی ملاقات ہو سکتی ہے۔ صدر کے بقول یہ معاملہ آہستہ آہستہ بڑھنے کا ہے اور یہ بہت تیزی سے آگے نہیں بڑھے گا۔ ایک صحافی کے اس سوال پر کہ کیا شمالی کوریا کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے سوا دیگر معاملات پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، صدر نے کہا کہ پیانگ یانگ کے ساتھ کئی کم اہمیت کے معاملات پر معاہدے بھی ممکن ہیں۔ تاہم صدر نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آیا کم جونگ ان کے ساتھ ان کا حالیہ ہفتوں کے دوران کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے شمالی کوریا پر مزید اقتصادی پابندیاں نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے وضاحت کی کہ پیانگ یانگ پر پہلے سے عائد پابندیاں برقرار رہیں گی۔ صحافیوں سے گفتگو میں مہمان صدر مون جائے ان نے کہا کہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکراتی عمل تاحال آگے بڑھ رہا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے استوار کرانے اور صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کی سربراہی ملاقاتیں ممکن بنانے میں جنوبی کوریا کے صدر کا اہم کردار رہا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر مون نے اپنے امریکی ہم منصب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال سنگاپور میں ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی میں بہت کمی آئی تھی اور دونوں سربراہان کے درمیان تیسری ملاقات کی ضرورت برقرار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ جنوبی امریکہ کے لیے وقت ہے کہ وہ خطے میں جمہوریت کی مضبوطی، خوشحالی اور امن کے فروغ کے لیے کام کرے۔ یہ بات انہوں نے چلی کے دورے کے دوران کہی۔ مائک پومپیو نے جنوبی امریکہ کے ممالک پر زور دیا کہ وہ چین اور روس کی جانب سے سرمایہ کاری کی پیشکش کی مزاحمت کریں، کیونکہ امریکہ ان کے مقابلے میں بہتر دوست اور سرمایہ کار پارٹنر ہے۔ انہوں نے روس پر وینزویلا میں بے چینی پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ وہاں نکولس ماڈورو کی حکومت بچانے کے لیے فوجی دستے بھیج رہا ہے۔ پومپیو نے مزید کہا کہ روس نکراگوا میں اسلحہ فروخت کر رہا ہے اور اس نے وہاں پولیس کی تربیت کے لیے ایک مرکز بھی قائم کیا ہے۔ مائک پومپیو ہفتے کے روز یعنی آج پیراگوئے پہنچیں گے اور اتوار کو وہ پیرو کا دورہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ لیبیا کے شہر طرابلس کے گرد و نواح میں لڑائی جاری ہے اور بھاری توپوں کے استعمال کی وجہ سے ان کے عملے کے 3 اہلکار اور 17 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفنی ڈوجورچ نے جمعے کے روز اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقے سے تقریباً 10,000 افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ خلیفہ حفتار لیبین نیشنل آرمی خلیفہ حفتار کی لیبین نیشنل آرمی بنغازی میں دولت اسلامیہ کو شکست دینے کے بعد اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اب جنرل حفتار کی فوج نے دارالحکومت طرابلس پر کنٹرول کرنے کے لیے حلہ بول دیا ہے، جہاں اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حکومت قائم ہے اور وزیر اعظم فائز السراج نے طرابلس کا دفاع کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ شام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے مسیاف نامی قصبے میں ایک فوجی تنصیب پر حملہ کیا ہے جس میں 3 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ شامی خبر رساں ادارے سنا نے کہا ہے کہ ہفتے کی صبح مرکزی صوبے حما میں کیے جانے والے حملے میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ شامی فوج کے ذرائع کے حوالے سے خبر میں کہا گیا ہے کہ شام کے دفاعی نظام نے چند اسرائیلی میزائلوں کو مار گرایا۔ اسرائیل کئی بار شام میں حملے کر چکا ہے اور بقول اس کے اسے شام میں ایران کی موجودگی بالکل برداشت نہیں۔ امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ زیر حراست تارکین وطن کو پناہ فراہم کرنے والے ایسے شہروں میں منتقل کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں جو ان کی امیگریشن پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہی ہیں بیجت جیلانی۔
شکریہ ندیم۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز اس بات کا اعلان کیا تھا جس سے چند گھنٹے قبل وائٹ ہاؤس اور ہوم لینڈ سیکیورٹی عہدیداروں نے زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس خیال کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔
We are looking at the possibility, strongly looking at, to be honest with you, California, the
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس امکان کے بارے میں دیانتدارانہ طور پر غور کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا کے گورنر چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں آئے، پناہ گزین آئے۔ پناہ فراہم کرنے والے شہروں کی تعداد کافی ہے، اس لیے ہم ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے انہیں انہی شہروں میں بھیج دیں گے اگر وہ ایسا چاہتے ہیں، کیونکہ موجودہ قانون کے تحت ہم انہیں صرف 20 روز تک اپنی تحویل میں رکھ سکتے ہیں۔ سین فرانسسکو میں ڈیموکریٹ سینیٹر سکاٹ وینر نے کہا کہ سین فرانسسکو شہر تارکین وطن کا خیر مقدم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر بنیادی طور پر نقل مکانی یا امیگریشن کو غلط طور پر سمجھ رہے ہیں۔
We welcome immigrants in San Francisco and you know the president had his temper tantrum and said he was going to send
Democrat Senator Scott Wheeler کہتے ہیں کہ ہم سان فرانسسکو میں تارکین وطن کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ صدر کے رویے میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ فراہم کرنے والے شہروں کے سپرد کر دیں گے، لیکن صدر کی امیگریشن کے بارے میں یہ بنیادی غلط فہمی ہے۔ تارکین وطن نے امریکہ کی تعمیر کی ہے، ہمارے ملک کو عظیم بنایا ہے، ہمیں اسے دوبارہ عظیم بنانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ضرورت نہیں۔ اسی تجویز پر ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی ملوسی نے بھی نکتہ چینی کی۔
Again, it's just another notion that is unworthy of the presidency of the United States and disrespectful.
ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کہہ رہی ہیں کہ ایک بار پھر ایسا نظریہ پیش کیا گیا ہے جو امریکی صدارت کے شایان شان نہیں، اور یہ ان چیلنجوں کا احترام نہ کرنا ہے جو ایک ملک کی حیثیت سے ہمیں درپیش ہیں۔ ہم تارکین وطن پر مشتمل قوم ہیں۔ پناہ فراہم کرنے والے شہر مقامی سطح پر اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور اکثر ڈیموکریٹس ان کا اہتمام بھی کرتے ہیں جنہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کو ممکنہ طور پر ملک بدر کرنے کے لیے وفاقی حکام کے سپرد کریں گے۔ پناہ فراہم کرنے والے متعدد شہروں کے میئر صاحبان نے کہا ہے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کو قبول کر لیں گے۔ بیج جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کی گرفتاری کے بعد وہ برطانوی جیل میں قید ہیں اور ان کی قسمت کے فیصلے کے لیے اب طویل قانونی اور سیاسی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ حزب اختلاف کی لیبر پارٹی کے رہنما جرمی کوربن نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اسانج کی امریکہ حوالگی کو روکے۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ عراق اور افغانستان میں امریکی مظالم کا پردہ چاک کرنے کی وجہ سے اسانج کو امریکہ کے حوالے کرنے کی مخالفت کرنی چاہیے۔ لندن میں اسانج کی وکیل نے تصدیق کی ہے کہ وہ اسانج پر امریکہ میں مقدمہ چلانے کی کوششوں کی خلاف کی مخالفت کریں گی۔ برطانوی قانون کے مطابق امریکہ کو 12 جون تک اسانج کی حوالگی کے لیے باقاعدہ درخواست دینا ہوگی۔ 37 سالہ آسٹریلوی شہری اسانج سن 2012 سے لندن میں ایکویڈور کے سفارت خانے میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اب ایکویڈور کا کہنا ہے کہ اسانج نے سیاسی پناہ سے متعلق مروجہ ضابطوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ اسانج کے ساتھ کوئی خصوصی برتاؤ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں،
We support Australians in those cases by providing that consular assistance. So Mr. Assange will get the same support.
ہم اس نوعیت کے کیسوں میں کاؤنسلر کی امداد فراہم کرتے ہیں، اس لیے مسٹر اسانج کے بھی ویسے ہی مدد کی جائے گی جیسے اس طرح کے حالات میں کسی بھی دوسرے آسٹریلوی کی معاونت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ خاص رویہ نہیں اپنایا جائے گا، ان کے ساتھ بھی وہی رویہ ہوگا جو کسی بھی دوسرے فرد کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کی بھی اسی انداز میں مدد کی جائے گی جو ایسی صورت میں کسی بھی شخص کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلوی وزیر اعظم کے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ وہ وکی لیکس کی ویب سائٹ سے متعلق کچھ نہیں جانتے، جن کے بانی جولین اسانج کو برطانیہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات مدثرہ منظر کی رپورٹ میں۔
ایکویڈور کے سفارت خانے میں 82 ماہ تک مقیم رہنے کے بعد جمعرات کے روز برطانوی پولیس نے جولین اسانج کو زبردستی باہر نکالا۔ ایکویڈور کا کہنا ہے کہ اسانج نے دیگر ممالک کے امور میں مسلسل مداخلت کر کے پناہ کے کنونشنز کی خلاف ورزی کی۔ جمعرات کی اس گرفتاری کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا،
I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. And I know there is something having to do with
مجھے وکی لیکس کے بارے میں کچھ علم نہیں، مجھے اس سے دلچسپی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جولین اسانج کا کچھ کرنا ہوگا اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ اسانج کے ساتھ کیا ہوا، اور میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ اٹارنی جنرل کا ہوگا جو اپنا فرض خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں، چنانچہ وہ فیصلہ کریں گے۔ سن 2016 میں اپنی انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت بار بار وکی لیکس کا حوالہ دیا جب اس نے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی ای میلز ہیک کی۔
WikiLeaks, I love WikiLeaks.
سن 2010 میں وکی لیکس نے 7 لاکھ سے زیادہ ایسی دستاویزات، ویڈیو، سفارتی پیغامات اور جنگی تفصیلات افشا اور شائع کی جن کا تعلق عراق اور افغانستان سے تھا، اور جو ایک سابق فوجی چیلسی مینننگ نے، جو اس وقت بریڈلی مینننگ کہلاتی تھیں، حاصل کی تھیں۔ ان میں شہری ہلاکتوں کے علاوہ ان مشتبہ دہشت گردوں کے بارے میں بھی تفصیلات تھیں جنہیں گوانٹانامو بے کیوبا میں بند رکھا گیا تھا۔ اسانج نے سن 2012 میں سویڈن میں خود پر آبرو ریزی کے الزامات عائد کیے جانے کے بعد، جو بعد میں ختم کر دیے گئے، ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ حاصل کر لی تھی اور امریکہ کے حوالے کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ امریکہ اسانج پر الزام عائد کرتا ہے کہ انہوں نے مینننگ کے ساتھ مل کر محکمہ دفاع کے کمپیوٹر سے خفیہ معلومات حاصل کی۔ آئین کی پہلی ترمیم کے تحت امریکہ میں آزادی صحافت کا حق حاصل ہے، چنانچہ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ کلیدی نقطہ اسانج کے خلاف مخصوص الزامات عائد کرنا ہے. یونیورسٹی آف مایامی کے اسکول آف لا کی کیرولین مالا کاربن کہتی ہیں,
So if you break the law while you gather information, that is not protected by,
اگر آپ معلومات کے حصول کے لیے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اسے آزادی اظہار کی شق کے تحت تحفظ حاصل نہیں. البتہ اگر آپ وہ معلومات شائع کرتے ہیں, ہاں کسی نے وہ غیر قانونی طور پر حاصل کی ہوں, تو پھر آزادی اظہار کی شق کا اطلاق ہوتا ہے. اسانج کے حامیوں کا کہنا ہے کہ انہیں دیگر صحافیوں کی طرح حقوق حاصل ہونے چاہیے. اب یہ برطانوی جج فیصلہ کریں گے کہ آیا اسانج کو امریکہ کی درخواست پر اس کے حوالے کیا جائے یا نہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
برطانیہ وزیر خزانہ فلپ ہیمنڈ نے عندیہ دیا ہے کہ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے معاملے پر ایک اور ریفرینڈم کروانے کی تجویز پر پارلیمان غور کر سکتی ہے. جمعے کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے برطانوی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت بریگزٹ کے معاملے پر دوسرا ریفرینڈم کرانے کی مخالف ہے, لیکن قوی امکان ہے کہ یہ تجویز پارلیمان میں پیش ہو سکتی ہے. ہیمنڈ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے اجلاس میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں ہیں, جہاں انہوں نے جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں بریگزٹ کے معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. فلپ نے امید ظاہر کی کہ برطانوی پارلیمان جون سے قبل بریگزٹ سے متعلق معاہدے کی منظوری دے کر جاری بحران حل کر دے گی, جس کے نتیجے میں ان کے بقول دوسرے ریفرینڈم کے مطالبات بھی دم توڑ جائیں گے. انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ بریگزٹ کے معاملے پر حکمران جماعت کنزرویٹو اور حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کے درمیان سمجھوتا ہو جائے گا, جس کے بعد پارلیمان سے معاہدے کی منظوری ممکن ہو سکے گی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر قوی امکان ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے یا نہ ہونے پر ایک اور ریفرینڈم کی تجویز پارلیمان کے سامنے آئے گی. فلپ ہیمنڈ کا شمار تھریسا مے کی کابینہ کے ان اراکین میں ہوتا ہے جو یورپی یونین کے حامی ہیں اور بریگزٹ کے بعد بھی برطانیہ اور یونین کے درمیان قریبی تعلقات کی حمایت کر رہے ہیں. برطانیہ میں 23 جون 2016 کو ہونے والے ایک ریفرینڈم میں 52% برطانوی شہریوں نے یورپی یونین سے الگ ہونے کے حق میں رائے دی تھی, جس کے بعد سے یہ معاملہ برطانوی سیاست پر چھایا ہوا ہے. امریکی محکمہ خزانہ ایوان نمائندگان کی جانب سے دی جانے والی اس ڈیڈ لائن پر عمل نہیں کر سکا جو صدر ٹرمپ کے پرانے ٹیکس ریٹرن اس ہفتے پیش کیے جانے سے متعلق تھی. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی وڈاکوسوارا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
امریکی صدور کی جانب سے اپنے ٹیکس ریٹرنز جاری کرنا ایک روایت ہے, کوئی قانون نہیں ہے, اور گزشتہ 5 عشروں سے امریکہ کے صدر شفافیت پر عمل درآمد کی کوشش میں اپنے ٹیکس کی دستاویزات جاری کرتے رہے ہیں, سوائے صدر ٹرمپ کے جن کا کہنا ہے
There is no law. As you know, I got elected last time with the same issue, and while I'm under audit, I won't do it.
وہ کہہ رہے ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ایسا کوئی قانون نہیں ہے. میں گزشتہ بار اسی مسئلے کے ساتھ منتخب ہوا ہوں, اور اب جبکہ میرا آڈٹ کیا جا رہا ہے, میں ایسا نہیں کروں گا. سمن ٹیکس ریٹرن وفاق اور ریاستوں میں آمدنی جمع کرنے والے اداروں کو دی جانے والی ایک رپورٹ ہے, جس میں ان ٹیکسوں کی ادائیگی طے کی جاتی ہے جو امریکیوں کے لیے ہر سال اپریل کے وسط تک جمع کروانے لازمی ہیں. حزب مخالف کے ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ کے ٹیکس ریٹرنز کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایوان کی اسپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں
Show us the tax returns.
وہ کہہ رہی ہیں, ہمیں ٹیکس ریٹرن دکھائیے. اس روایت کا آغاز 1973 میں ہوا تھا, رچرڈ نکسن کو یہ بات افشا ہونے کے بعد کہ انہوں نے بہت کم ٹیکس ادا کیے ہیں, ان کے ریٹرنز دکھانے پر مجبور کیا گیا تھا. اس کے بعد سے ٹرمپ کے علاوہ ہر صدارتی امیدوار نے کسی نہ کسی شکل میں ٹیکسوں سے متعلق اپنی معلومات کو پبلک کیا ہے. برینن سینٹر کے روڈی مہربانی کہتے ہیں
It raises the question, what does he have to hide?
وہ کہہ رہے ہیں اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں کیا چیز پوشیدہ رکھنی ہے. سمن 2018 کے اوائل میں برینن سینٹر نے دونوں پارٹیوں پر مشتمل ایک قومی ٹاسک فورس کا آغاز کیا تھا جو صدارت سے متعلق اخلاقی ضابطوں کو قانون کی شکل دینے کے لیے تھی. ایک بار پھر روڈی مہربانی کے الفاظ
It's not just about decency, it's also about ethics and an expectation that you'll have a president who acts ethically.
ان کے فرض ہے کہ یہ صرف شائستگی کا معاملہ نہیں ہے, یہ اخلاقیات سے بھی متعلق ہے. یہ ایک توقع ہے کہ آپ کا ایک ایسا صدر ہے جو اخلاقیات پر عمل کرتا ہے اور جو عوامی مفادات کو خود پر فوقیت دے گا. یہ الفاظ تھے روڈی مہربانی کے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
دنیا بھر میں کل اسٹریٹ چلڈرن کا عالمی دن منایا گیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے بڑے شہروں میں سڑکوں پر رہنے والے بچوں کی تعداد تقریباً 15 لاکھ ہے, جبکہ غیر سرکاری ادارے یہی تعداد کم از کم 25 لاکھ بتاتے ہیں. ان بچوں کی زندگی سڑکوں پر بنیادی سہولتوں کے بغیر گزرتی ہے, لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ان حالات سے لڑ کر اپنے آپ کو بدلنے پر یقین رکھتے ہیں. ایسے ہی دو باہمت نوجوانوں کی کہانی پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ سدرا ڈار.
یہ کراچی کی سڑکوں پر بیکار پھرنے والے بچوں کی عارضی پناہ گاہ ہے. یہاں آزاد فاؤنڈیشن ایسے بچوں کی تربیت کرتی ہے جو معمول کی زندگی کی جانب لوٹ سکیں. یہاں بچوں کو فٹ بال سکھانے والے 19 سالہ اویس کبھی خود بھی شہر کی سڑکوں پر دن گزار رہے تھے.
6-7 سال کی عمر میں اسٹریٹ پر آیا تھا. اصل میں پہلے تو بہت دل برداشتہ تھا, جلدی رو جاتا تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں. گھر میں ڈانٹ پڑتی, مار پڑتی تھی. دوستوں کو دیکھا دیکھی میں بھی روڈ پہ نکلا. مجھے فٹ بال بالکل نہیں آتی تھی اس دور میں. تو وہاں پر جب میں باہر ملک گیا, وہاں اتنی عزت ملی, ہر چیز ملی, تب میں نے یہ سوچا تھا کہ وہاں سے ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو کہ میں اپنا گھر بنا سکوں, اپنا گھر کر سکوں. پہلی میری سوچ وہاں جانے کی یہ تھی. آگے انشاءاللہ پڑھنے کی بہت سوچ ہے, کیونکہ اگر ایسے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوگی.
سلمان کی عمر بھی 10 سال سے کم تھی جب انہوں نے گھر چھوڑا. سڑکوں پر انہیں نشے کی لت لگ گئی. جب تک سلمان اس شیلٹر ہوم میں پہنچے, ان کے اندر کا اعتماد اور صحت بری طرح متاثر ہو چکی تھی.
زیادہ تر چرس پیے, ڈرگس, جو عموماً جس کو ڈرگس بولتے ہیں وہ بھی لیے. اس کے بعد شراب, الکحل, یہ ساری چیزیں میں نے پیے. ان چیزوں میں ایک دفعہ تو بہت بیمار پڑ گیا تھا. جب آزاد نے ہمیں کچھ بچوں کو علاج کے لیے بھیجا گیا, جب ان کی صحت کو ہم نے دیکھا, مجھے اچھا لگا. مجھے جب اچھا لگا میں نے پھر بات کری, مجھے بھی نشہ چھوڑنا ہے. ان کو دیکھ کے مجھے اچھا لگا, نہیں میرے کو بھی چھوڑنا چاہیے, میں بھی ان کی طرح بن سکتا ہوں صحت مند.
آج سلمان ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور کچھ برسوں میں ہوٹل کھولنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں کھانا بنانا بہت پسند ہے. آزاد فاؤنڈیشن کے روحے روا نوید حسن کہتے ہیں کہ سڑکوں پر پلنے والے بچوں کا مستقبل سنوارنے میں ان کی اپنی ہمت اور ان کے لیے کام کرنے والوں کی محنت شامل ہے.
آپ لا لے آتے ہیں کہ کوئی بچہ باہر کام نہیں کر سکتا. چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو پنجاب میں وہ بچوں کو زبردستی اٹھا کے لے جا کے کر دیتا ہے. یو این نے گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ یہ نہ کریں, بلکہ ایک ایسی لیجسلیشن کریں یا ایسی پالیسی بنائیں جن میں ان کو آؤٹ ریچ پہ بہتر فیسلٹی ملے, اور گورنمنٹ اس کے بعد ان کی جو رائٹس ہیں اس کو انشور کرے, ایجوکیشن کا, ریکگنیشن کا, برتھ رجسٹریشن کا, آئیڈینٹیٹی کا, جو ان کے کامن ایشوز ہیں اس کو.
اویس اور سلمان نے اپنی زندگی کو بہتر راستے پر ڈال کر امید کی ایک ایسی شمع روشن کی جس کی لو سے دوسرے بچوں کی زندگی کا اندھیرا بھی شاید کچھ کم ہو جائے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔